قافلہ حق کا ہے تیار قدم لے کے چلو قافلہ حق کا ہے تیار قدم لے کے چلو
ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لسيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومن كر فضائلهم وغاسم حقوقهم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يعيكم بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد. ماہ رجب ہے، ماہ مغفرت و عبادت و دعا ہے، ماہ ذکر الہی ہے. اللہ تعالی ہمیں محمد آل محمد کے ذکر کے ساتھ اپنی عبادت خالصہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں اس زمانے پرآشوب میں ولایت محمد آل محمد پر ثبات قدم عطا فرمائے. اپنی وظائف پر عمل پیرا ہونے کے لیے جو امام زمانہ کی نسبت ہم پر واجب ہیں، مل کے درود بھیجیے محمد آل محمد پر. ایدر محترم، سورہ انفال کی 24ویں آیت کے ابتدائی حصے کو آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو، استجابت کرو، قبول کرو، اس لیے کہ یہ دعوت لما یحییکم، یہ دعوت پر لبیک کہنا اور خود یہ دعوت تمہیں حیات عطا کرنے والی ہے. یعنی خود اس دعوت میں وہ عناصر موجود ہیں، وہ تعلیمات موجود ہیں جو انسان کو حیات سے ہمکنار کرتے ہیں. چونکہ ایک مجلس ایصال ثواب ہے، ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے سید خلت حسین زیدی مرحوم کہ ہماری یہاں چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ کلمات مرحوم سے متعلق عرض کروں اور پھر اپنے مطالب کو آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کروں. فی زمانہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلامی اقدار اور تعلیمات فراموش ہوتی چلی جا رہی ہیں. نئے نئے ناموں کی تلاش میں لوگ جن کا کوئی وجود نہیں، جن کی کوئی اصل نہیں، جن کا کوئی ریشہ نہیں ہے، ان کے پیچھے ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ روایات میں ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے حکم دیا ہے اور تاکید فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کے نام انسان محمد اور آل محمد کے القاب اور ان کے اسماء گرامی پہ رکھے. یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو بچوں کے نام رکھے جاتے تھے اولاد کے، وہ ترکیب شدہ ہوتے تھے اور ان میں ایک حسن اور رانائی اور خوبصورتی پائی جاتی تھی. خود یہ اسم گرامی مرحوم کا خلعت حسین در حقیقت زمانے کے طولانی ہونے کے سبب سے وہ ترکیبیں اور استعارے جو اردو زبان کی خوبصورتی تصور کیے جاتے تھے میپ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جیسے قمر عباس، یہ قمر عباس نام نہیں ہے، قمر الگ ہے، عباس الگ ہے، یہ ہے قمر عباس. در حقیقت قمر عباس خلعت حسین، یہ اس طریقے سے نام پڑھے جاتے تھے. لیکن قمر عباس کہیں تو قمر الگ ہے اور عباس الگ ہے، خلت الگ ہے اور حسین الگ ہے، کیوں ملا کے پڑھنے میں اور الگ الگ پڑھنے میں کیا حسن و خوبی موجود ہے؟ اگر میں کہوں قمر عباس تو قمر ایک وجود کا نام ہے، عباس ایک وجود کا نام ہے، خلت ایک وجود کا نام ہے اور حسین ایک وجود کا نام ہے، دو الگ الگ وجود ہیں، لیکن جب ترکیب کیا جاتا ہے، جب مرکب بنایا جاتا ہے دو اسما کا ایک اسم کی شکل میں، تو پھر یہاں پر ترکیب اضافی استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ترکیب اضافی در حقیقت پہلے والے کو دوسرے والے اسم سے جوڑنے کا سبب بنتی ہے۔ آپ کے قمر عباس دو وجود ہیں، دو اسم ہیں، لیکن اگر اس کو قمر عباس کہا جائے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا، توجہ رکھیے گا۔ مثال کے طور پر رضوان علی مثلا، منور علی، اب یہ دو الگ الگ، منور علی دو الگ الگ نام ہیں، منور ہونا ایک الگ وجود ہے، ایک الگ حقیقت ہے، علی ہونا ایک الگ حقیقت ہے، لیکن اگر اس کو منور علی پڑھا جائے، یہ رضوان علی پڑھا جائے، یہ خلت حسین پڑھا جائے، یہ قمر عباس پڑھا جائے، تو اس اسم کی خوبصورتی میں نہ صرف کے چار چاند لگ جائیں گے بلکہ اس کے مسمی میں بھی اس کی کچھ صفات آنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ بس قمر عباس یعنی وہ انسان کہ جو قمر نہیں ہے بلکہ قمر حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے، یعنی اس کا وجود در حقیقت حضرت عباس کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کی وجہ سے چاند کا درجہ رکھتا ہے، جس طرح چاند ستاروں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح تمام انسانوں میں قمر عباس کا نام رکھنے والا انسان بھی تمام انسانیوں پر معنوی اور روحانی فوقیت کا حامل ہو جائے گا۔ خلت و حسین بھی اسی طرح ہیں، خلت یعنی ایک کوشش، یعنی ایک درجہ، یعنی ایک یوں کہوں مقام، لیکن اگر اس کو خلت حسین کے عنوان سے دیکھا اور پڑھا ہو سمجھا اور بولا جائے تو اس کا مطلب ہے یعنی یہ شخص جو در حقیقت خلعت نہیں ہے بلکہ اس کا مؤمن عمل، اس کا منصفانہ عمل، تعلیمات اہل بیت میں اس کے نیک اعمال و عمل صالحہ در حقیقت حسین علیہ السلام کی تعلیمات میں چار چاند لگانے کا سبب بن جائیں گے۔ لہذا اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو خلت حسین واقعا ایک ایسی ہی شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے لیے اور خدائی اصولوں کے مطابق گزاری کہ آج ہم ان کی پہلی برسی منا رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمد آل محمد میں جگہ خاص عنایت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کو، خود اس دعوت میں وہ عناصر موجود ہیں جو حیات دینے کا سبب ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے، یہ کون سی حیات ہے، یہ کون سی زندگی ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ کو الگ سے مبذول کرایا گیا؟ ظاہری بات ہے جو اس دنیا میں آیا ہے، زندہ ہے، شریعت کے قوانین اس پہ لاگو ہیں، وہ قرآن اور محمد آل محمد کو اب اللہ کی طرف سے حاکم اور رہنما سمجھتا ہے، تو وہی ان کی پیروی کرے گا۔ جمادات سے، حیوانات سے اور یوں کہوں نباتات سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی پیروی کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب در حقیقت ایمان والوں سے ہے، زندہ ہیں جب ہی تو ایمان والوں سے خطاب ہے، قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ کون سی حیات ہے، سوال پیدا ہوتا ہے، آیا یہ حیات ظاہری کہ جس میں ہم سب موجود ہیں، اہل بیت کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال صالح بجا لا رہے ہیں، عبادت خدا کر رہے ہیں، یہ حیات مراد ہے یا ایک اور حیات مراد ہے؟ یقیناً مفسرین اس طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرائیں گے کہ اس ظاہری حیات سے ہٹ کر ایک اور حیات ہے کہ جس کی جانب قرآن اور محمد آل محمد ہمیں متعارف کرانا چاہتے تھے اس حیات طیبہ کو۔ یا ایھا الذین آمنو استجیبوا، استجابت کرنی ہے، یعنی طلب جواب تمہیں عطا کرنا ہے، استجیبوا للہ وللرسول، کب تمہیں دعوت در حق لبیک، اذا دعاکم، جب تمہیں وہ دعوت دیں، جب تمہیں بلائیں، جب تمہیں انوائٹ کریں، لما یحییکم، یہ دعوت اور اس پر استجابت کرنا تمہیں حیات حقیقی و حیات معنوی سے قریب تر کر سکتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہ حیات ہے، یہ وہ زندگی ہے کہ جس کی جانب مختلف تعبیروں کے ذریعے سے اہل بیت نے ہماری توجہ کو مبذول کرایا ہے اور ہمیں اٹینشن دینے کے لیے متوجہ کیا ہے کہ ہم اس ظاہری حیات کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس بدن، ان آنکھوں، ان کانوں، اس زبان، ہاتھ و پیر، عقل و فہم و حواس و شعور، ذہن و قلب و سوچ و فکر کے ساتھ ہمیں ودیعت فرمائی ہے، اس سے ہٹ کر ایک اور حیات ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنا ہے، اور وہ باطنی حیات کیا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس کو آج کی اس مختصر گفتگو میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ محمد آل محمد کی زندگی اور قرآن اور رسول اللہ ہمیں اس ظاہری حیات سے ہٹ کر ایک اور باطنی حیات کی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ جس کا اصلی نیو فیز اس عالم آخرت کے بعد ظاہر ہونے والا ہے، عالم برزخ کے بعد، عالم ملکوت میں جب انسان اس عالم قیامت میں منتقل ہوگا تو پھر اس زندگی کا اصل چہرہ کھل کے سامنے آئے گا، لیکن اس زندگی کے خد و خال یہیں سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ یہیں سے اہل بیت نے چاہا کہ زندگی میں انسان اس معنوی اور روحانی زندگی کے لیے تگدو کرنے کی کوشش کرے جس کو روایات میں کثرت کے ساتھ مختلف تعبیروں کے ساتھ ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے۔ مثلا نماز ایک ظاہری جو ہیئت کا نام ہے، شکل کا نام ہے، کچھ افعال کا نام ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے، لیکن کیا نماز صرف یہی ہے؟ نہیں، روایات میں کہ نماز ایک اور حقیقت ہے، نماز کی ایک اور باطنی صورت ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کا نام نہیں ہے یا مبتلا سے روزہ سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک باطنی حقیقت ہے کہ جس تک ہمیں پہنچنا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، تشریعی بھی اور تکوینی بھی۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ لہذا جو نماز کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی صورت کو انجام دینے لگے وہ نماز کی حقیقت سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ جو روزے کے ساتھ ساتھ روزے کے ظاہری آداب اور احکام شریعہ کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کرتے ہوئے روزے کو انجام دے وہ روزے کی حقیقت تک پہنچ جائے گا۔ ہر عبادت کی ایک باطنی صورت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ یہ رنگ خدا ہے، ان عبادات کے ذریعے سے انسان کو رنگ خدا حاصل کرنا ہے۔ خدا کا رنگ کیا ہے؟ خدا کا رنگ مہربانی کا رنگ ہے، خدا کا رنگ ستاریت کا رنگ ہے، خدا کا رنگ مدد کا رنگ ہے، خدا کا رنگ استعانت کا رنگ ہے، خدا کا رنگ در حقیقت دوسروں سے مہربانی کرنا ہے، خدا کا رنگ در حقیقت اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، خدا کا رنگ در حقیقت کیا ہے کہ سب کو چھوڑ کر خدا کا ہو جانا۔ خدا کا رنگ کیا ہے؟ یعنی میں ان عبادات کے ذریعے سے رنگ خدا اختیار کروں، یعنی نماز پڑھنے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ مجھ میں رنگ خدا آ جائے۔ رنگ خدا آ جائے یعنی میں مہربان ہو جاؤں، یعنی میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے لگ جاؤں، یعنی میں دوسروں کی مدد کرنے لگ جاؤں، یعنی دوسروں کے لیے مجھ میں مہربانی کے جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ بلا وجہ نہیں ہے کہ ہم سے کہا الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، ایک ہی رکعت میں چار مرتبہ رحمان و رحیم آپ مختلف انداز سے پڑھتے ہیں، یعنی خدا چاہ رہا ہے کہ تم رنگ خدا اختیار کرو، تمہاری ظاہری زندگی معنوی زندگی سے ہمکنار ہوتی چلی جائے، یعنی جس طرح خدا رحمان و رحیم ہے اسی طرح تم اپنے اندر رحمان و رحیمیت کے جلووں کو در حقیقت فروغ دیتے چلے جاؤ تاکہ تمہاری روحانی زندگی خدا کی رحمت و رحیمیت سے عبارت ہو جائے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے چار حق ہیں تم لوگوں پر۔ اب ظاہر مولا کا یہ قول اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف مولا علی کے زمانوں میں ہے، امام کا ہر قول کسی بھی امام کا وہ تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ وہ ام حق علیکم، میرا حق یہ ہے تمہاری گردن پر، کیونکہ خدا نے کہا اذا دعاکم لما یحییکم، جب امام بلائے، جب رسول بلائے، جب قرآن بلائے تو تمہیں دعوت پر لبیک کہنا ہے۔ یہ دعوت پر لبیک کہنا تمہارا عمل تمہیں حیات معنوی، حیات خدائی سے قریب تر کرتا چلا جائے گا۔ یہ معنوی حیات کا کوئی کوڈ ورڈ ہے، کوئی پتہ ہے، کوئی ایڈریس ہے کہ ہم اس معنوی اور روحانی زندگی کو، اسپرچل لائف کو اس زندگی کے ساتھ حاصل کر سکے؟ جی ہاں، سورہ نحل میں ارشاد ہوا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلا نحیینہ حیاتا طیبہ۔ خدا نے وہاں پہ کہا کہ حیات معنوی عطا کریں گے، یہاں کا حیات طیبہ، پاکیزہ ترین زندگی آپ کو عطا کی جائے گی۔ کس کو عطا کی جائے گی؟ جو مرد ہو یا عورت، لیکن مومن ہو اور عمل صالح انجام دینے والا۔ بس ایمان اور عمل صالح، یہ ہمیں کوڈ ورڈ مل گیا، یہ ہمیں ایک راز مل گیا، ہمیں ایڈریس مل گیا کہ حیات معنوی، حیات پاکیزہ، حیات طیبہ، حیات روحانی کو کیسے حاصل کی جا سکتا ہے؟ ایمان اور محمد آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ذریعے سے۔ مل کے درود بھیجے محمد والے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت چاہتے ہیں کہ ہم ان کی دعوت پر لبیک کہیں۔ کہ میرے چار حق ہیں، پہلا یہ ہے کہ جو تم نے بیعت کی ہے اس کو پورا کرو۔ بیعت کا حق یہ ہے کہ امام کے وفادار رہو، امام کی راہ پر گامزن رہو، امام کی تعلیمات پر گامزن رہو۔ بعض اوقات ہم میں سے بہت سارے لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سعادت کی، نجات کی، لیکن اہل بیت کے طریقے سے نہیں۔ توجہ رکھیے گا، اہل بیت کے طریقے، بلکہ اسی لیے امام نے کہا کہ ہماری تعلیمات کا ایک انکار کرنا در حقیقت ہم پر اپنے دروازے بند کر دینے کے مترادف ہے۔ یعنی ایک انسان ایک راستے تک جانا چاہتا ہے اپنے یا زمانے کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق، لیکن وہ امام کے بتائے ہوئے کے، امام نے کہا یہ مساوی ہے ہمارے انکار کے، کہ تم ایک منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، تم ایک ہدایت کے مرحلے تک رسائی چاہتے ہو، لیکن ہمارے طریقے سے نہیں۔ امام نے کہا یہ ہمارا انکار ہے۔ بعض اوقات انکار یہ ہے کہ انسان امام کو امام نہ مانے، امام کو حجت خدا نہ مانے، معصوم نہ مانے، من جانب اللہ نہ مانے، ایک انکار یہ ہے۔ انکار یہ نہیں، میں مانتا ہوں امام امام ہے، معصوم ہے، من جانب اللہ ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، لیکن میں اس کی تعلیمات عمل پیرا نہیں ہوں۔ چنانچہ روایات میں امام نے کہا کہ پہلا کام جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میری وفا، مجھ سے وفا کرنی ہے، پھر امام کے خیر خواہ رہنا ہے، اور تیسرا جو کام امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَالْإِجَابَ حِينَ أَدْعُوكُمْ، جب تمہیں دعوت دوں تو اجابت کرو، قبول کرو کہ یہ خدا کی طرف سے امام بلا رہا ہے، یہ مجھے حیات باطنی دینے والا ہے۔ اور چوتھا کام امام نے فرمایا وَطَاعَ حِينَ أَمْرُكُمْ، جب تمہیں امر کروں تو پھر اطاعت کرو، عمل کی منزل پر آؤ۔ ایک وقت امام آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ نے قبول کرنا ہے، آپ کی عقل میں آئے نہ آئے، مانے نہ مانے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قبول کرنا ہے امام کو، آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن آپ نے قبول کرنا ہے۔ اور جب امام امر دے، حکم دے کہ یہ کام تمہیں انجام دینا ہے، تو پھر امامت کا تقاضا یہ ہے، ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو امام کی اطاعت کی منزل پر لے آئے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد۔ ان احکامات میں سے اہل بیت علیہ السلام نے چاہا ہے کہ ہمیں مختلف زمانوں میں خدا کی طرف متوجہ کرو، والآمرون باللہ، اللہ کے طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اور اسی ماہ رجب میں جو امام حسین کی ایک زیارت ہے، اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکا داعی اللہ، اے خدا کی طرف دعوت دینے والے، رسول اللہ کے لیے داعی الی اللہ ہے، بے اذنہ و سراجا منیرا، رسول اللہ کے لیے بھی داعی کا لفظ ہے اور یہاں پر بھی داعی کا لفظ ہے، یعنی امام حسین اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی طرف انوائٹ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اہل بیت نے ان ایام میں ہمیں خدا کی طرف بلایا ہے، اور یہ ماہ رجب خداوند عالم کی رحمت کی راہوں میں سے ایک راہ ہے، اور اس حیات معنوی اور روحانی کی طرف ہماری دلیل اور ہمارا رہنما ہے کہ ہم کس طریقے سے در حقیقت خداوند عالم کی طرف اور محمد آل محمد کے رضا کی طرف اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ماہ حرام ہیں، جن میں جنگ حرام تصور کی جاتی، جس میں سے پہلا رجب ہے جو الگ مہینہ ہے، اس کے بعد ذیقعدہ اور ذوالحجہ محرم، یہ تین ایک ساتھ مہینے، ان میں جنگ حرام ہے. یعنی خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس مہینے میں جنگ نہ ہو، کوئی زخمی نہ ہو، حتیٰ کافروں سے بھی جنگ ممنوع قرار دے دی گئی ہے. توجہ رکھیے گا، یعنی چونکہ رحمت کا مہینہ ہے، اس کی ابتدا چار مہینوں کی ابتدا حرام مہینوں کی ابتدا ماہ رجب سے ہو رہی ہے، لہذا خدا نے کہا اس میں جنگ حرام ہے. پہلے مہینے میں لوگ جاتے تھے، دوسرے مہینوں میں جاتے تھے، تو کوئی زخمی ہو کے آ رہا ہے، کوئی شہید ہو کے آ رہا ہے، کوئی قتل ہوا ہے، کسی کے اعضا کٹے ہوئے ہیں، تو بہرحال انسان ہے، اس کے دل میں کوئی نہ کوئی برا خیال آ سکتا ہے کہ ہم گئے تھے اور ہمارا مثلا فلاں مومن، فلاں بھائی، فلاں بیٹا، فلاں شوہر یا فلاں بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا، لیکن خدا نے کہا نہیں، یہ میری رحمت کا مہینہ ہے، لہذا میں اس میں جنگ کو، قتال کو حرام قرار دیتا ہوں. اس مہینے کے جو فضائل ہیں، اس مہینے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں، اس کو روایت میں کہا گیا ہے کہ رجب خداوند عالم کی بہشت میں ایک نہر ہے، وہ نہر جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ نہر دنیا تک آنے والے انسانوں کو سیراب کر رہی ہے. اور روایات میں آیا ہے کہ وہ اصل مصفہ، یعنی خالص ترین، شفاف ترین شہد کی نہر ہے، لیکن اس کی ایک اور حقیقت ہے، وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ماہ رجب، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خداوند عالم اپنی رحمت کو عام کرتا ہے، یہ دو طریقے سے ممکن ہے، یا زمان کے لحاظ سے یا مکان کے لحاظ سے. مثلا زمان کے لحاظ سے، ٹائم کے لحاظ سے ماہ رجب ہے. ماہ رجب میں مثلا اگر آپ یہ ذکر پڑھیں گے، یہ کام کریں گے، تو مثلا آپ کا عمل جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، چار گنا ہو جائے گا، چھ گنا، دس گنا ہو جائے گا. ماہ مبارک رمضان میں مثلا ایک خاص ٹائم ہے ماہ مبارک رمضان، اس میں کہا کہ اگر ایک آیت پڑھیں گے گویا ایسے ہی جیسے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن ختم کیا. ایک مہینہ، ایک ٹائم آیا ہے، ٹائم پھر 30 دن کا 29 دن کا، خدا اپنی رحمت کی سیل لگائے ہوا ہے، رعایتی سیل ہے کہ جو چاہے حاصل کرے. یہ زمان کے لحاظ سے. مکان کے لحاظ سے کیا ہے؟ مثلا مسجد الحرام، اگر کوئی مسجد الحرام میں یا مسجد کوفہ میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز اتنی گنا زیادہ ہو جائے گی. جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے قدم بڑھاتا ہے، تو ہر قدم پہ اس کو کیا کیا ثواب ملے گا، وہ ذکر کیا گیا ہے. یہ جو ماہ مبارک رجب آیا ہے، اس میں خداوند عالم نے ہمیں حیات حقیقی طرف متوجہ کیا ہے. وإلا 29 دن یا 30 دن دوسرے مہینوں میں موجود ہیں، جو اس میں بھی موجود ہیں، صرف نام کا فرق ہے، لیکن تکوینی لحاظ سے خداوند عالم نے چونکہ محترم قرار دیا ہے، اس میں حرام قرار دیا ہے قتال جنگ کو، لہذا اس کی جو منزلت ہے وہ دوسرے مہینوں پر ایسے ہی ہے جیسے کلام خدا کی دوسرے کلاموں پر فوقیت. توجہ کی آپ نے، اتنی فضیلت اس ماہ رجب کی ہے. اس مہینے میں روزے کا ثواب اتنا ہے، اس مہینے میں مثلا انفاق کرنے کا، خرچ کرنے کا ثواب اتنا ہے، اس مہینے میں فلاں ذکر کرنے کا ثواب اتنا ہے، مختلف. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم چاہ رہے کہ ہم ظاہر سے نکل کر باطن کی طرف متوجہ ہوں، ظاہری حیات کے ساتھ ساتھ باطنی اور روحانی حیات کے لیے تگ و دو کرتے ہوئے نظر آئیں. لہذا آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اعمال آئے ہیں اس مہینے میں، جو ہماری حیات کا سبب بن رہے ہیں، وہ سب ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم خداوند عالم کی رحمت واسعہ کی طرف قدم بڑھائیں. اور جیسے کہ علماء عرفا نے کہا ہے، ماہ مبارک رجب آغاز ہے ماہ شعبان کا، اور ماہ شعبان مقدمہ ہے ماہ ضیافت و مہمانی خدا کا. لہذا اس مہینے میں جو کثرت سے دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ کیا ہے؟ یا من ارجوہ لکل خیر و آمنو سخطہ عند کل شر. یعنی سب سے پہلی چیز جو اس حیات معنوی کے لیے، حیات روحانی کے لیے ضروری ہے کہ انسان ظاہری حیات کے ساتھ ساتھ معنوی حیات کی طرف متوجہ ہو، وہ امید ہے خدا سے، وہ آرزو رکھنا ہے، وہ ہوپ رکھنا ہے خداوند عالم سے. یا من ارجوہ لکل خیر، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے ویژن کو کتنا وسیع کر رہا ہے خداوند عالم، کہ مجھ سے خیر کی امید رکھو، آرزو کرو. لیکن کون سا خیر؟ انکریمنٹ کا، پلاٹ کا، بچوں کا، ظاہری مادی فوائد کا، چار روزہ زندگی کا نہیں، ارجوہ لکل خیر، تمام خیر کا سوال کرتا ہوں، تمام خیر کی امید رکھتا ہوں. وہ آمن و سخت عند کل شر، ہر شر اور برائی میں میں اس کے عذاب کی پناہ چاہتا ہوں. تو خداوند عالم اس طریقے سے، تو اے خدا ہمیں کوئی طریقہ بھی تو بتا کہ یہ کل خیر کہاں سے حاصل ہوتا ہے، تمام برائیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں، کوئی راستہ کوئی ایڈریس تو بتا. تو خدا کہے گا کہ زیارت عاشورہ میں نہیں پڑھتے، اللہم اجعل محیا محیا محمد وال محمد ومماتی ممات محمد وال محمد. تمام خیر چاہتے ہو، تمام برائیوں سے بچنا چاہتے ہو، تو آؤ ان لوگوں کے دروازوں پر کہ جن کو میں نے اپنی طرف سے نگہبان اور حاکم و مقرر بنایا ہے. لہذا کل خیر کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہاں سے حاصل ہوگا. توجہ رکھے گا، اللہم ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وال محمد. یہ ہے وہ راستہ، یعنی وہ امید، اور امید کا ایڈریس کیا ہے؟ محمد وال محمد کا گھرانہ. مل کے درود بھیجئے محمد وال محمد. لہذا یہ ہمیں حیات دینے والا ہے، یہ مہینہ ہمیں زندگی عطا کرنے والا ہے، یعنی ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. اسی لیے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امام حسین کی زیارت ہے، جس کے لیے علماء نے کہا ہے تمام فتوحات معنوی کا آغاز امام حسین علیہ السلام کے در سے شروع ہوتا ہے. جتنی بھی فتوحات ہیں، جتنی بھی منازل ہیں توحید کی، ان سب کا سر آغاز حسین علیہ السلام سے رابطہ ہے. لہذا اس مہینے کی پہلی، پھر ایام بیض کی ابتدا میں، یعنی 13, 14, 15، یہ ایام بیض جو ہیں بہت ہی متبرک ایام ہیں، ان کے خاص اعمال ہیں. پھر 27 رجب، توجہ رکھیے گا، 27 رجب جو عالم بعثت، یوں کہوں کہ اس دنیا میں جو خداوند عالم کی سب سے بڑی اس کی طرف سے عید ہو سکتی ہے، وہ عید بعثت ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا. اور پھر علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے کا اختتام 28 رجب کو ہو رہا ہے، 28 رجب روانگی ہے. یعنی چاہتے ہو کہ وہ مہینہ کہ جس کو تم نے حسین کی زیارت سے شروع کیا، معنوی آغاز، معنوی رابطہ حسین علیہ السلام سے، تو اس کا اختتام بھی حسین کے کاروان کے ساتھ ہوگا. ایک حسین کا وہ کاروان ہے کہ جو چند عدد پر مشتمل تھا جو کربلا میں شہید ہو گیا، لیکن حسین کا ایک اور کاروان ہے جو کاروان بشریت ہے، جو تمام زمانوں سے مافوق ہے، یا ہر زمانے کا انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کلنا سفون النجا، ہم سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرہ ہو، لیکن حسین کا سفینہ زمانوں سے اور مخ سے واورا ہے، جو جو بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے. لہذا چاہتے ہیں کہ یہ حیات معنوی ہمیں نصیب ہو، تو پھر حسین کے کاروان کے پیچھے پیچھے ہمیں چلنا ہوگا. امر لامرکم متبعون، قلب لقلبکم سلمون. یہ ہر شب جمعہ ہم دو تاکید اپنے آپ کو سناتے ہیں، دو تلقین سناتے ہیں، امر لامرکم متبعون، مولا حسین میرا ہر امر آپ کا اور آپ کی اولاد سے جتنے بھی آئمہ خصوصاً امام زمانہ ہیں ان کے امر کے تابع رہے گا، ان کے حکم کے تابع رہے گا. وہ قلب لقلبکم سلمون، توجہ رکھیے گا، ہمارا دل آپ کے ساتھ جڑا ہے دوستی و مودت کی بنیاد پر، توجہ رکھیے گا. تو ظاہری طور پہ کیا ہے، مثلا آپ نظر دلاتے ہیں، اپنے گھر میں مومنین کو بلاتے ہیں، بہت اچھا ہے، مومنین پہ اطعام کیجئے، کھانا کھلائیے، دسترخوان بچھائیے، مومنین جمع ہوتے ہیں، عزیز اقارب ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، بہت اچھا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے، ہمیں باطن تک پہنچنا ہے. باطن تک صرف کونڈوں تک اور نظر و نیاز تک نہ رہیں، بلکہ حقیقت میں کیا ہے، اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہونا چاہیے. یعنی ہمارے اندر صرف یہ نہ ہو کہ چند ٹکیاں کھلا کر اور چند شیرینی کھلا کر مسئلہ ختم کر دے، نہیں. یہ ظاہری ہے کہ تمہیں تمسک کرنا ہے اہل بیت سے، تمہیں مومنین کو دعوت دینی ہے، دسترخوان بچھانا ہے، یہ ظاہر ہے. اس کا باطن کیا ہے؟ اس کا باطن یہ ہے کہ ولایت اہل بیت کے دسترخوان سے مستفید
خود بھی ہو اور دوسروں کے لیے بھی یہ مواقع فراہم کرو کہ اہل بیت کے دسترخوان علم سے مستفید ہو سکے. کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ظاہری ایک نہر ہے, رجب ایک نہر کا نام ہے, لیکن روایت میں ہے کہ علم یتلذذ منہ شیعتہم, یہ وہ علم ہے نہر رجب, ماہ رجب اس کی حقیقت توحید ہے, اس کی حقیقت در حقیقت ولایت اہل بیت ہے, ولایت امیر المومنین ہے. کہا یہ علی کا وہ علم ہے کہ جس کے کنارے بیٹھ کر ان کے شیعہ مستفید ہوتے ہیں. لہذا ظاہر سے باطن تک کا سفر ہے. اور پھر اس مہینے ہر رات ایک فرشتہ آواز دیتا ہے, توجہ رکھیے گا, اس مہینے کے خاص فضائل ہیں. ان فضیلتوں میں سے آیت اللہ مرزا جواد تبریزی نے اپنی کتاب المراقبات میں بھی لکھا ہے, دوسرے علماء نے بھی بیان کیا, رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, انا للہ ملکن یقال له الداعی, اللہ کا ایک مہینہ ہے, ایک ملک اور فرشتہ ہے کہ جسے اللہ نے اس کا نام, جسے اللہ نے اس کے لیے نام داعی یعنی دعوت دینے والا, انوائٹ کرنے والا رکھا ہے, اور اس کو ساتویں آسمان پہ قرار دیا ہے. اذا دخل شهر رجب, جب شهر رجب داخل ہوتا ہے, ينادي كل ليله من الاول الى اخرها, وہ کیا کرتا ہے کہ ہر رات کو ندا دیتا ہے, توجہ رکھے گا, ندا دیتا ہے, آواز ساتویں آسمان سے کس کو ندا دیتا ہے, مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے. کیا کہتا ہے, جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے اور جیسے ہی رات ختم ہوتی, یعنی اذان مغرب شروع ہوئی اس کی آواز آنی شروع ہو گئی, جیسی اذان فجر شروع ہوئی اس کی آواز آنی بند, مسلسل یہ آواز دے رہا ہے. وہ آواز کیا دے رہا ہے, توجہ رکھیے گا. اب اس میں کچھ نشانیاں ہیں, وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کروں اور پھر اس ذیل میں جو نشانیاں حیات معنوی کی ہیں اس کا آپ کے سامنے ذکر کروں. مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد. ان اللہ نصب فی السماء السابعة ملکا یقال له الداعی, ساتویں آسمان میں خدا کا فرشتہ ہے جسے داعی کہا جاتا ہے. فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه الى السبا, ہر رات کو اول رات سے آخر رات تک ندا دیتا ہے. کیا کہتا ہے, طوبى للذاکرین, خوشخبری ہے, خوشبختی ہے ذکر کرنے والوں کے لیے, طوبى للطاعین اطاعت کرنے والوں متی انسانوں کے لیے خوشخبری ہے. ویقول اللہ, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, انا جلیس من جالسنی, میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے, وہ متیع من اطاعنی, اللہ کہہ رہے ہیں میں اس بندے کا متیع بن جاتا ہوں, اطاعت کرنے والا بن جاتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. خدا کہہ رہے ہیں میں اس کا متیع بن جاتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے. وغافر, یعنی تین بڑے کام, ایک کیا ہے کہ خدا کہہ رہا میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے, پھر کہا جو میری اطاعت کرتا ہے میں اس کی اطاعت کرتا ہوں, وغافر من استغفر, اور اس کو معاف کرتا ہوں جو مجھ سے طلب مغفرت کرتا ہے. یہ تین بڑے مقام اس رات میں فرشتہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. پھر خدا کہتا ہے الشہر الشہری, یہ مہینہ میرا مہینہ ہے, والعبد عبدی, یہ بندہ میرا بندہ ہے, والرحمت و رحمتی, رحمت میری رحمت ہے. فمن دعانی فہذا شہر اجبتہ, جو مجھ سے دعا کرے گا, جو مجھ سے دعا کرے گا, اگر ہم اپنے مرحومین کے پاس جا کے ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ کتنی آسانی کے ساتھ تم اپنی نمازوں کو لپیٹ کے ختم کر دیتے ہو. حدیث میں کہ وہ نماز کہ جس میں دعا نہ مانگی جائے, بعض اوقات خدا کہتا ہے کہ اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. دعا کے ذریعے سے نماز کا استقبال کیا جاتا ہے. لہذا اگر مرحومی سے پوچھیں کیا چیز ہے, وہ یہ کہیں گے تلاوت خدا, تلاوت قرآن, ذکر خدا, ذکر اہل بیت, دعائے کمیل, یہ دوسری دعائیں انسان اپنی زندگی میں لے کر رہے. فمن دعانی فی ہذا الشہر اجبتہ, جو دعا کرے گا اس مہینے میں خدا کہہ رہا ہے میں اسے قبول کروں گا. ومن سألنی, جو مجھ سے سوال کرے گا اسے اعطیتہ, اسے عطا کروں گا. ومن استہدنی ہدیتہ, جو مجھ سے طلب ہدایت کرے گا میں اسے ہدایت دوں گا. وجعلت ھذا الشہر حبلا بینی وبین عبادی, اس مہینے کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک حبل ایک رسی کے طور پر قرار دیا ہے. توجہ رکھے گا, یہ ظاہری طور پر ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں نے وہی کہا کہ ہمیں ظاہر سے باطن تک جانا ہے. ظاہر یہ ہے یہ خدا کی ایک رسی ہے, لیکن کیا کہا کہ علی حبل الہی ہے, علی ریسمان خدا ہے, علی اللہ کی مضبوط رسی ہے, یعنی ولایت علی کے ساتھ جڑ جانا ہے. اس مہینے میں خداوند عالم نے ہمیں ولایت علی سے قریب تر ہونے کی راہیں فراہم کی. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد.
بس بڑے کائنات کی عظمت پہ بابا نے بلند صلوات
اے خدا, ہم اس ظاہر سے حیات سے باطنی حیات, روحانی حیات, اسپرچل لائف کی طرف جانا چاہتے ہیں, لہذا کچھ اس کی علامتیں ہیں خدا کے کہاں, اسی قرآن میں, اسی دعا میں اور اہل بیت علیہ السلام کی انہی تعلیمات میں تمہارے لیے تمہاری روحانی زندگی کی علامت ہے. آیا ہم دیکھیں کہ آیا یہ علامات ہم میں موجود ہیں یا نہیں, جس طرح ہم اپنے بدن کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ جناب اگر شوگر کا مرض ہے تو اس کی یہ علامات ہیں, بلڈ پریشر کا مرض ہے تو اس کی علامات ہیں, فوراً ہم چوکنا ہو جاتے ہیں, چوکس ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اسی طرح روحانی بیماریاں ہیں ان کی علامتیں ہیں, روحانی زندگی کی کچھ علامات ہیں. دیکھنا یہ کہ ہم روحانی طور پہ زندہ ہیں یا نہیں. پہلی چیز جو اس روحانی زندگی لیے ضروری ہے وہ امید, جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے دعا میں ذکر کیا, من ارجو لکل خیر, خدا سے تمام خیر کا سوال ہے. تمام خیر کہاں ملے گا خدا کا؟ محمد و آل محمد کے بعد. ادخلنی فی کل خیر, مجھے ہر روز اچھائی اور فضیلت میں داخل کر کے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا. وہ اخرجنی من کل سوء اخرجت من محمد و آل محمد, اور مجھے ہر اس برائی سے دور کر دے کہ جس کو تو نے محمد و آل محمد سے دور کر دیا. اب آپ دیکھیں کل خیر اور کل شر کہاں ایڈریس دیا خداوند عالم نے؟ محمد و آل محمد کے در کا ایڈریس دیا. لیکن یہ ظاہر ہے, باطن کیا ہے؟ ولایت سے جڑ جانا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. پہلی چیز امید ہے, خدا سے نا امید نہ ہوں. شیطان کے سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کو نا امید کر دیتا ہے. دوسری کیا ہے؟ بیداری, انسان بیدار ہو. اگر ہم بیدار ہیں, اگر ہم چوکنے ہیں, اگر ہم آگاہ ہیں, اگر ہم اٹینشن رکھتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنی روحانی زندگی کا خیال ہوگا. جس طرح آپ دیکھتے ہیں مختلف امراض والے کھانے پینے کے معاملے میں پرہیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر روحانی زندگی کے چاہنے والے بھی پرہیز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہر بات, ہر دیکھنے والی چیز, ہر بولنے والی بولنے والا کلام ان کی زبانوں پر نہیں آتا, ان کی آنکھیں وہاں نہیں جاتی, ان کے کانوں کی توجہ وہاں نہیں ہوتی ہے. وہ سلیکٹڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سوچتے ہیں, بولتے ہیں, تاکہ روحانی زندگی کی تعمیر و ترقی کا انتظام کر سکے. بیداری یہی وجہ ہے کہ مولا کہنے نے فرماتے الناس نیامون واذا ماتوا انتهب, لوگ سو رہے ہیں, جب مریں گے تو جاگیں گے. یعنی مولا کہہ رہے ہیں حقیقت میں یہ تمام انسان جو جاگ رہے ہیں, زندہ ہیں, یہ ظاہری حیات ہے. حقیقی حیات تو مرنے کے بعد ہے, جب پردہ ہٹے گا تو اس وقت پتہ چلے گا اچھا یہ معاملہ تھا, اچھا یہ مسئلہ تھا, اچھا یہ حقیقت تھی, اچھا یہ ریئلٹی تھی. مثلا اس وقت پتہ چلے گا. امام کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام یہ کہہ کے گزر رہے ہیں, نہیں, امام چاہ رہے ہیں کہ تم اس ظاہری زندگی سے بیداری کا انتظام کرو. یعنی ظاہر میں جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نہ اس کو اپنے کان کی, نہ آنکھ کی, نہ زبان کی کوئی فکر نہیں ہوتی. اسے کوئی عمل بھی انجام پائے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوتا. سوتے میں مثلا کسی کا ہاتھ کسی کے لگ جائے, لیکن اگر جاگتے میں کوئی کسی کو مارے, اس کی مواخذہ ہے, اس کی پکڑ ہے, اس کی پاسپورٹس ہے. تو سوتے میں انسان کیا کر رہا ہے؟ سوتے میں انسان یہ کر رہا ہے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ جو شخص دیکھنے میں ہوش نہ رکھتا ہو, سننے میں ہوش نہ رکھتا ہو, بولنے میں ہوش نہ رکھتا ہو, قدم اٹھانے میں ہوش نہ رکھتا ہو, نیت کے مرحلے میں, پلاننگ میں, لائک کرنے میں, کمنٹ کرنے میں ہوش نہ رکھتا ہو, وہ انسان میری نگاہ میں, خدا کی نگاہ میں, محمد علی محمد کی نگاہ میں مردہ انسان ہے. الناس نیامون اذا ماتوا انتهبوا, لیکن کچھ ہیں کہ جو اس دنیا میں جان جاتے ہیں. اب ہمارے یہ مثلا ہوتا ہے کہ جناب میلاد ہوگا اور نظریں ہوں گی, بہت اچھا ہے, جو وہ جمع کیجیے. لیکن کیا ہے, کیا ہوتا ہے کہ رشتہ دار بھی آ رہے ہوتے ہیں, خواتین بھی آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, خواتین حجاب میں بھی ہوتی ہیں, بہت اچھا ہے, لیکن اگر مفسدہ وہاں موجود ہے تو پھر ایسی محفلوں میں جہاں باپردہ خواتین بھی ہوں مفسدہ اگر موجود ہے جانا شرعاً اشکال لگتا ہے، حرام ہوتا ہے، مطلب میک اپ کر کے خواتین آئی ہیں، بھائی حجاب میں ہیں، بھائی رشتے دار ہیں، ویسے کہہ دیا جاتا ہے، یہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں آپ، حقیقت میں کیا ہے؟ اگر عورت حجاب میں بھی ہے اور میک اپ کیا ہے نامحرم کے سامنے، اس میک اپ کا چھپانا تو واجب ہے، ایسی محفل میں جانا شرکت کرنا ہے گناہ کی محفل میں، توجہ رکھیے گا۔ اب بظاہر اچھا ہے کہ مومنین آئے ہیں، امام کا نام لیا جا رہا ہے، قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، دسترخوان سجا ہے، اعتام ہو رہا ہے، مومنین کو کھلایا جا رہا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ذیل میں کتنے ہی حرام کام ہو رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، کتنے ہی غلط کام ہو رہے ہیں، اس کی طرف متوجہ نہیں، تو ظاہر کیا ہے بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں حقیقت کی طرف جانا ہے کہ ہمارا اس قسم کا میلاد کرنا یا شادی کرنا کہ جس میں مکس گیدرنگ ہو، توجہ رکھیے گا، آیا کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے نہیں جائز ہے، اسی کی طرف توجہ کرنے کو کہا گیا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ دوسری جو علامت ہے وہ بیداری ہے، کہ بیدار ہو جاؤ، یعنی جو تمہیں کرنا ہے وہ کرو، جو دیکھنا ہے وہ دیکھو، جو سننا ہے وہ سنو، جو بولنا ہے وہ بولو، تاکہ یہ بول جو آج رہے ہو، یہ دیکھ جو آج رہے ہو، یہ سن جو آج رہے ہو، کل اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا، اگر شریعت کے مطابق دیکھا اور بولا اور در حقیقت سنا ہے تو کل تم بری الذمہ ہو جاؤ گے، لیکن اگر شریعت کے قانون سے متصادم ہے یہ دیکھنا، یہ بولنا، یہ سوچنے، قدم اٹھانا، تو پھر خدا کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ کی جائے گی۔ تو تیسری علامت کیا ہے؟ ذکر خدا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں ہزار مرتبہ ہمیں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ جس کی حقیقت کیا ہے، پھر میں کہوں گا کہ اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، امام رضا نے فرمایا لا الہ الا اللہ، خدا کہتا ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے میرے عذاب سے نجات پا جائے گا، لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں، اور ان شرائط میں سے ایک شرط ولایت امام کو قبول کرنا ہے، امام کی ولایت، امام کی تاسی اور امام کی پیروی کے بغیر انسان قلعہ لا الہ الا داخل نہیں ہو سکتا۔ تیسری علامت کیا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مختلف مثالوں بیان کی، ظاہر سے باطن تک، ظاہر تک نہیں رہنا ہے بلکہ ہمیں باطن تک سفر کرنا ہے، ظاہری طور پر ماہ رجب دوسرے مہینوں جیسا ہے لیکن اس کی راتیں عام جیسی، اس کے دن بھی عام ہیں، لیکن اس کی ایک حقیقت ہے، اس کا ایک باطن ہے، اس کی ایک روح ہے، اس روح کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ چوتھی کیا ہے؟ اطاعت کی منزل پر آنا ہے، اذا دعاکم لما یحییکم، اطاعت کرو تاکہ یہ اطاعت کرنا تمہیں در حقیقت کیا کرے، تمہیں حیات دینے کا سبب بنے۔ یہ بل جو آپ کے سروں پہ جل رہا ہے، یہ روشنی دے رہا ہے، نور دے رہا ہے، یہ منور ہے اور اس ماحول کو نور دے رہا ہے، منور کر رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، لیکن کیا یہ اس لکڑی کو یا مجھے یا آپ میں یہ صلاحیت پیدا کرنے کی قابلیت رکھتا ہے کہ میں بھی دوسروں کو لائٹ اور نور دے سکوں؟ نہیں، یہ صرف دکھا سکتا ہے، روشن ہو سکتا ہے، ماحول کو دکھا سکتا ہے، یہ دوسری چیزوں میں یہ صفت پیدا نہیں کر سکتا۔ اہل بیت کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا، آیت اللہ جواد آپ نے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، انارہ، انارہ یعنی منور کرنے کا پروسیس و عمل، یہ صرف نورانی نہیں ہے، توجہ، اہل بیت صرف نور نہیں ہے، نور یعنی خود منور و لذات ہی، منور لغیر ہی، نور کیا ہے؟ اپنے لیے منور ہوتا ہے، دوسروں کے لیے رہنما ہوتا ہے، جیسے یہ بلب ہے، بلب خود منور ہے اور راہ دکھا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھی ہے، اگر یہ مثلا نور نہ ہو تو میں مثال کے طور پر راستے کی تشخیص نہیں دے سکتا ہوں۔ اہل بیت خود نور ہیں، نورانی ہیں، راستے کو نورانی کرنے والے ہیں، راستے کو دکھانے والے ہیں، اور تیسری سے وہ جو خداوند عالم نے اہل بیت میں رکھی ہے وہ انارہ کی ہے، یعنی جو بھی ان سے متمسک ہو جاتا ہے اگر ظرفیت رکھتا ہو تو اس میں بھی دوسرے انسانوں کو نورانی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے انسانوں کو، سلمان فارسی کون ہے، فضا کون ہے، کہ یہ ان میں انارے کی صفت اہل بیت نے دی ہے، توجہ رکھیے گا، اس عالم کا واقعہ کہ جس نے عالم خواب میں امام کے ہاتھ سے پھول لیا تھا، توجہ رکھیے گا، امام کے ہاتھ سے پھول لیا تھا، تو ان کے ہاتھ میں 10 سے امام کی اتنی تاثیر آئی، امام کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا، مسافہ نہیں کیا، ٹچ نہیں ہوا، صرف پھول لیا ہے امام کے ہاتھ سے، امام کے ہاتھ سے ان کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوا، لیکن اس کے ہاتھ میں اتنی صلاحیت آ جاتی ہے کہ وہ لا صعب العلاج مریضوں کا علاج کرنے والے بن جاتے ہیں، جائے کہ انسان اہل بیت کی یوں کہوں کہ ولایت کے تحت ان کی فضائے نورانی میں داخل ہو جائیں کہ اہل بیت اپنی صفت انارہ کو اس میں داخل کر دیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور 10 تھی لیکن اب چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں کہ میں مختصر کر رہا ہوں، اور وہ ہے دعا، جس کو میں نے کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ دعا کی جائے، خدا چاہتا ہے۔ اور اس مہینے میں مختلف دعائیں ہیں کہ جس کی طرف یہ ہمیں حیات دینے والی، یہ صرف ریڈنگ نہیں ہے دعاؤں کی، بلکہ در حقیقت ہمیں متوجہ کرنا ہے کس طرح اس عالم میں جو حیات معنوی روحانی ہے اس کے لیے ہمیں یہاں سے کوشش کرنی ہوگی۔ اور ایک اور صفت جو حیات معنوی کی ہے وہ ہے طلب ہدایت۔ انسان اپنی حیات میں، اپنے زور اور قدرت و طاقت میں، اپنے علم میں، اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کی بقا میں خداوند عالم کا محتاج ہے۔ جتنا بھی انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا، خدا کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا ایک چیز جس کا ہمیں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند عالم سے ہر مرحلے پر، زندگی کے ہر گام پر خدا سے حیات طلب کریں۔ اے خدا ہمیں حیات دے، اس لیے کہا من استہدنی ہدیتہ، جو مجھ سے طلب ہدایت کرے۔ امام علی نے فرمایا تھا نا، رزق دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو تم میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس کے پیچھے تم جاتے ہو اپنی تجارت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی جاب کے لیے، وہ ایک وہ رزق ہے، رزق ظاہری و مادی ہے۔ ایک رزق وہ ہے جو تمہاری تلاش میں آتا ہے، ہماری ساری تگ و دو اس رزق کے لیے ہوتی ہے کہ جس کے لیے ہم جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ظاہری رزق۔ لیکن وہ رزق کہ جو در حقیقت ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ امام نے کہا وہ رزق جو تمہاری طرف آئے گا، وہ رزق جو تمہارے عمل کے ذریعے سے آئے گا، وہ رزق جو تمہارے ہوم ورک کے نتیجے میں تمہیں عطا کیا جائے گا، وہ رزق ہے جو ہدایت کا رزق ہے۔ بہت سارے ہیں لیکن اس میں ایک جو آخری نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ طلب ہدایت۔ جتنا میں طلب ہدایت کروں خدا سے، یہ رزق میری طرف آئے گا۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی ان آتا ہے، الف اور نون، ان کہتے ہیں اگر، اف ان تنصر اللہ ینصر کو، اگر تم نے خدا کی مدد کی خدا بھی تمہاری مدد کرے گا، ان تفل افل، اگر تم نے یہ کام کیا میں یہ کام کروں۔ ان جو ہے یہ کیا ہے؟ ان کہتے ہیں انہیں شرطیہ، یعنی خدا کرے شرط۔ ان تنصر اللہ، اگر تم نے اللہ کی مدد کی میں اللہ تمہاری مدد کروں گا، اگر تم نے یہ کام کیا میں تمہارے لیے کام کروں۔ ان یعنی ہوم ورک، تم اپنا ہوم ورک کرو۔ ہوم ورک ہمارا کیا ہے اس زمانے غیبت میں؟ ہمارا ہوم ورک ولایت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف پر قائم رہنا، اور پھر جو نائب امام ہے اس کی ولایت کے ذریعے سے امام سے متصل رہنا، یہ ہمارا ہوم ورک ہے جو ہمیں اس زمان غیبت میں انجام دینا ہے۔ اور پھر اس طلب ہدایت کو ہمیں زندگی کے تمام مراحل میں رکھنا ہے، اور یہ نقطہ اتنا حساس ہے کہ ہمیں اہل بیت کی زندگی میں، اہل بیت کی اولاد میں یہ نقطہ نظر آتا ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان لانے والو استجابت کرو، دعوت کو قبول کرو، یہ دعوت تمہیں حیات دینے والی ہے۔ ظاہری حیات میں تو تم ہو، تمہیں ایک اور حیات معنوی روحانی و پاکیزہ اور طیب زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کرنے والی ہے۔ ان راہوں میں سے ایک راہ کیا ہے؟ ماہ رجب ہے، اور ماہ رجب کی دعائیں ہیں۔ ماہ رجب کی دعا ایک ظاہری دعا ہے، لیکن اسی حقیقت کیا ہے؟ ولایت اہل بیت، ولایت مولا کائنات، ولایت معصومین علیہ السلام، وہ بھی ہدایت اور تأسی و پیروی کے ذریعے سے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس یہ طلب ہدایت ہے کہ جو نشانی ہے انسان کی روحانی حیات کی، کہ مسلسل اسے جوڑے ہوئے ہے، مسلسل اسے متصل رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسانیت کا خاصہ ہے، جو جو یوں کہوں کہ سرمایہ زندگی ہے، اگر کوئی انسان کتنا بڑا معتبر انسان ہے، کتنا کامیاب انسان ہے، اس کی ہدایت کے ذریعے سے اس کی زندگی کا معیار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کتنا خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ طلب ہدایت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. ان حساس ترین مواقع میں کہ جب خیام جل رہے ہیں، امام حسین قتل کر دیا گیا، شہداء کربلا کے سر نوں کے نیزہ پہ بلند ہیں، کتنا حساس وقت ہے، لیکن یہ بی بی طلب ہدایت کر رہی ہے امام وقت سے. امام کی خدمت پہنچی ہیں، سید سجاد بتاؤ خیام میں آگ لگی ہے، کیا کریں؟ اگر کسی کی گھر میں آگ لگ جائے، چار سال کا، پانچ سال کا بچہ ہو جو بول سکتا ہو، آپ اس سے پوچھیں گے یا وہ آپ سے آگے پوچھے گا، بابا یا ماں یا والدہ یا بڑے بھائی ذرا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آگ سے فرار کر جاؤں؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے. چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو آگ سے فرار کرے گا. کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اتنا سا شرعی مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ اپنی جان بچانا واجب ہے؟ یقیناً علم تھا، لیکن طلب ہدایت، امام سے کسب ہدایت، امام سے طلب ہدایت. سید سجاد تم امام ہے وقت، تم بتاؤ، جل جائیں یا فرار کریں. وہاں پہ امام حکم دیتا علیکن بالفرار، اے پھوپھی اما آپ اور تمام بیبیاں فرار کیجیے. یہ ہے طلب ہدایت اہل بیت کی زندگی میں. عزیزان گرامی، ایک بھائی کا انتقال ہوا ہے، اللہ اکبر. ایک شوہر، ایک باپ اس دنیا سے گیا ہے. بس مختصر چاہتا ہوں کہ کچھ جملے ادا کر سکوں تاکہ اہل خانہ کے لیے تسلی و تشفی کا انتظام ہو سکے. حضرت صفیہ، حضرت حمزہ شہید ہو چکے ہیں، بہن بھائی کے لاشے پہ آنا چاہتی ہے مگر رسول اللہ اجازت نہیں دے رہے. حضرت حمزہ کا قد بڑا تھا، بڑے قد و کاٹ کے تھے، رسول اللہ نے چونکہ جگر کاٹا جا چکا تھا، سینہ چاک ہو چکا تھا، رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ بہن در حقیقت بھائی کے لاشے کو ایسے دیکھے. اللہ، اس لاشے کو ایسے دیکھے. کیا ہوا؟ اپنی ابا مبارک کو حضرت حمزہ علیہ السلام پر ڈال دیا، لیکن قد بڑا تھا ابا، پھر بھی چھوٹی تھی، تو جھاڑیوں سے ان کے پیروں کو ڈھانک دیا کہ بہن کوئی زخم نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. حضرت صفیہ کو دعوت دی کہ آئیے اپنے بھائی کے لاشے پہ آئیے. عزادارو، حضرت صفیہ آئی ہیں، میں کہوں رسول اللہ آپ سے برداشت نہ ہوا کہ بھائی کا جنازے کو بہن اس صورت میں دیکھے، آپ نے اپنی ابا ڈال دی، اس کے پیروں کے زخموں کو نہ دیکھے، آپ نے جھاڑیاں ڈال دیں، آپ نے ڈال دیے تاکہ ایک بہن اپنے بھائی کے زخموں کو نہ دیکھے. رسول اللہ، مگر ذرا کربلا آ جانا، ایک بہن ہوگی جو تلے زینبیہ سے دیکھ رہی ہوگی، 70 قدم کے فاصلے سے شمر جالس علی صدرہ، ارے شمر سینہ حسین پہ سوار ہے. اللہ اکبر. بہن کے لیے کتنا سخت ہوگا، حضرت صفیہ کے لیے سخت ہوگا، مگر رسول اللہ نے اجازت نہیں دی کہ چادر کو ہٹایا جائے، ابا کو ہٹایا جائے، مگر رسول اللہ ذرا میدان کربلا میں آ کے دیکھو، ارے زینب اپنے ہاتھوں میں لاشے کو بلند کیے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہی ہے، ربنا تقبل تقبل منا، اے اللہ ہم سے قربانی کو قبول کر لے، یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے. اے یا رسول اللہ، یہ آپ کا حسین ہے جو سوار دوش رسالت تھا، مگر آج سرزمین کربلا میں ہے، اپنے ہی خون میں غلطا ہے، ارے جس کے امامے اور رضا لباس کو چھین لیا گیا. اجرکم اللہ. بس ایک بچی کا باپ بھی جدا ہوا ہے، ایک شوہر بھی دنیا سے گیا ہے. عزادارو، امام کے وداؤں میں سب آخری ودا ذکر کر رہا ہوں. آخری ودا جو ہے جناب زینب سے تھا، کرتا منگایا ہے، ما
ماں کی وصیت جناب زہرا نے پوری کی، باپ کی وصیت امام حسن امام حسین نے پوری کی، اے بہن زینب ذرا کلائیوں سے چادر تو ہٹاؤ، میں باپ کی وصیت پوری کر دوں، تمہاری ہاتھ کے بوسے لے لوں، ایک دفعہ کہا بھیا ذرا گریباں کھول دو، میں تمہاری گردن کے بوسے لے لوں، ماں نے کہا تھا زینب میں نہ ہوں گی، مگر میرا حسین جب وقت آخر رخصت کو آئے تو میری طرف سے گردن کے بوسے لے لینا، ارے کند خنجر کے وار ہوں گے، میرے بیٹے کا گلا سوکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، بس یہ رخصتی ہوئی ہے، اس کے بعد زلجنہ پہ سوار ہوئے، مگر زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، ایک دفعہ زلجنہ نے بے زبانی سے سر کو جھکا لیا، حسین نے دیکھا ننی بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، اے میرے بابا کے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا، ارے جو بھی رن میں گیا واپس نہیں آیا، میں کہوں حسین آپ بیٹھ گئے زمین پر، اپنے آپ کو ریزی پہ لٹا لیا، بچی کو سینے سے لگایا، الوداع کہا، اے سکینہ اب جا ماں سلالے سو جانا، اب باپ کا سینہ نصیب نہ ہوگا، میں کو یہ ایک ودا ہے، حسین بڑے پیار سے بچی کو جدا کر رہے ہیں لیکن ایک ودا بچی نے باپ سے کیا ہے، ارے 11 محرم کو جب قافلہ چلا بچی آئی ہے ایک بے سر لاشے پر، ایک بے کفن لاشے پر، ارے باپ سے الوداع ہونا چاہتی ہے، یہاں کوئی سکینہ کو گلے لگانے والا نہیں، کوئی دست سے شفقت پھیرنے والا نہیں ہے، یا کوئی تماچے لگاتا ہے یا کوئی تاج۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیع علم الذین ظلموا یمن قلبی انقلبن بار اللہ اس خلیل عبادت کو قبول فرما۔